الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں تسلسل کے ساتھ نظریاتی اعمال و احکام کے حوالے سے، معاشرت و تہذیب کے حوالے سے اور اخلاق و کردار کے حوالے سے متفرق جگہوں سے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر اس سے اپنے ان تمام شعبہ زندگی کے خاص امور پر رہنمائی اور اپنی زندگی کو درستگی کی طرف رائج اور مائل کرنے کے لیے قرآن و سنت اور آثار صحابہ اور آثار اہل بیت سے جو مستند کتابوں کے اندر مرتب ہے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب و فضائل میں پڑھایا تھا، اور آج تمام پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ایک خاص ویڈیو کلپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کے نظریات کو مجروع کیا گیا، اور وہ ویڈیو کلپ جس کا جواب ہم نے الحمدللہ دینے کی سعادت حاصل کی، اور تقریباً 10 دن تک وہ گردش کرتا رہا، لیکن گستاخ اور بے ادبوں کے کانوں پر جو تک نہ رہنگی، لیکن جب اہل اسلام اور امہات المومنین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گھرانے سے محبت کرنے والے عشاق حضرات اولیاء کاملین کی گنبد و محراب و ممبروں سے محبت کرنے والے احباب اہل سنت عشاقان مصطفیٰ جب میدان عمل میں نکل کے آئے تو تبلیغی جماعت کی ٹانگیں کانپنے لگی، اور اس وقت انہوں نے ہمارے نمائش پر بیٹھنے کے بعد ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد اپنی رسمی توبہ کا اعلان کیا، اور پھر بہت زیادہ شور شرابہ بھی کیا کہ جناب جب توبہ ہو چکی ہے تو یہ اتنا شور کیوں. تو ہم نے کہا جب جواب دے دیا گیا تھا اور 8 دن تک تمام معاملات گردش کر رہے تھے، اس وقت تک دیوبندی علماء کو کیا وہ گستاخی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب اپنی نیاں ڈوبتی ہوئی دیکھی اور مکمل طور پر پوری دنیا میں اپنے اصل کردار کو جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے اور عشاقان مصطفیٰ نے گھروں کو چھوڑا ہے، تو پھر طارق جمیل نامی اس شخص نے فوراً اپنے مرتبے سے گھٹنے ٹیک کر رسمی توبہ اور برات کا اعلان کیا. اگر سمجھدار آپ آدمی ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی، تفرقہ بازی نہیں، اگر واقعی میں آپ کے قلب و جگر کے اندر حب اہل بیت اور امہات المومنین کی محبت ہے تو جب یہ پورے 15-20 دن سے گردش کر رہا تھا اور یہ کلپ بھی تقریباً 3 مہینے کے قریب کا ہے تو اس وقت آپ حضرات نے اپنی برات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ چیز ہے کہ ہم ناچیں تو شوق، تم ناچو تو پیشہ۔ شیعوں پر ہم اس عقیدے کے اعتبار سے، مسلمانوں کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو کی جانب سے اہل سنت پر تبرع کیا جا رہا ہے یہ بھی حقیقت سے بہت دور ہے، بلکہ شیعہ نوازی میں ہمیشہ دیوبندی مسلک آگے رہا ہے۔ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، جو اس مسئلے پر کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کر لے، اور یہ پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے اس بات کو۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات، بلکہ پہلے فتاوی سن لیں آپ ان کا، فتاوی امدادیہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کسی شخص نے یہ سوال کیا ان سے، میں یہ حب اہل بیت، یعنی آج کا جو موضوع ہے شان عظمت عائشہ صدیقہ ہے، لیکن اس کے پس منظر کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی تخریب کار یہ نہ کہے کہ موضوع کیا تھا اور آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو تم نے اس موضوع کو خلط مبحث بنایا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کتنی آسانی سے جملے کہہ دیے کہ کوئی اب ہو گیا تھوڑا بہت، اب کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا اگر تمہارے مولویوں کے بارے میں کہا گیا اور کوئی لفظ ان کے بارے میں کہا گیا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر اور تیری ماں پر کتے بھونکے، یہ جامع ترمذی میں ہے۔ تو یہ صحابہ کا لب و لہجہ ہے۔ ہم نے جب ان کی کھچائی کی اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کو واضح کیا تو یہ توہین کو بھول گئے کہ کتنی بڑی انہوں نے اہانت، اس نے بے ادبی کی، اور یہ ذکر کرنے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکر کیا کرتی تھی معاذ اللہ، اور یہ کہ الیعوذ باللہ نبی کی صحبت میں رہ کر عورت نہیں بدلی۔ پھر یہ کہ لفظ کتے سے ان کو اختلاف ہوا، لیکن حسین کو پاگل کہنے سے ان کے مولویوں نے جب یہ جملے کہے معاذ اللہ، ان کے دلوں پر کچھ نہیں گزری۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے گھر میں رہ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو جملے کہے اس پر ہم مرتے دم تک قائم ہیں۔ یہ تفرقہ بازی کے حوالے سے نہیں کہے تھے، ہم نے دشمنان مصطفیٰ، دشمنان اہل بیت، خانواد مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور یہ انداز صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تو سیدہ عائشہ کی بے ادبی کرتا ہے، تجھ پر اور تیری ماں کے اوپر جو ہے وہ کتے بھونکے۔ یہ جملے آپ نے جامع ترمذی کے اندر ہے جو موجود ہے ایک بار، اور اس کو اتنا آسانی سے لے لینا۔ اب آپ تھوڑا سے اس کو اس پس منظر کے اندر بھی دیکھیے تاکہ پھر ہم فضائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں۔ اہل سنت پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ شیعوں کے لیے تم نہیں نکلے، تو میں ساری ذریت دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں، اپنے اکابر کی کتاب سے شیعوں کے تکفیر کا فتویٰ دکھا دو۔ جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے ان کے فتاوے میں یہ پوچھا گیا کہ قربانی کے دنوں میں ہم ایک رابضی کٹر شیعہ جو ہے کہ وہ قصائی کو لے آئے تو اس نے جانور ذبح کر لیا، آج جو پورے پاکستان کے اندر آگ لگائے ہوئے ہیں، کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ان کے لیے جناب جو ہے کہ جملہ کہے وہ بھی کافر، اور اس کو بھی قتل کر دو، تو میں اس کی پوری دہشت گرد جماعت کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جا کر تھانوی کو قبر سے نکال کر اس پر گولیاں چلاؤ، اس لیے کہ اس نے فتاوی امدادیہ میں لکھا کہ ہاں ہاں رابضی کٹر شیعہ کو کہتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں رابضی کے ذبح کرنے میں اہل سنت کا اختلاف ہے، لیکن رائج اور صحیح یہ ہے کہ رابضی شیعہ اگر گائے یا بکری یا مرغی ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ واضح ہے، ٹھیک۔ ایک اب دوسرے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ جواب آپ کو دینا ہے، اہل سنت کی مسجدوں میں اویئرنس پیدا کرنی، جو خلط مبس ہوئی اس کا جواب صرف میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر شیعوں کا تعزیہ کا جلوس نکل رہا تھا، اس پر ہندوؤں نے حملہ کیا، اور ہندوؤں نے حملہ کر کے اس میں کئی شیعوں کو مار دیا اور تعزیوں کو جلا دیا۔ یہ مسئلہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آیا کہ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو شیعے مارے گئے ہیں، ہم شیعوں کا ساتھ دے کر ہندوؤں سے لڑیں کہ نہ لڑیں؟ تو اس وقت تھانوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ شیعہ اور ہندو کی لڑائی نہیں بلکہ اہل اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ تو میں جو روئے زمین کی سب سے بدترین اور دہشت گرد اور خارجی جماعت ہے، جو اس وقت سب سے بڑی بدترین اور خارجی خوارش کی جماعت ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے حکیم الامت صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ اور ہندو کی لڑائی نہیں بلکہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اور ان کے جملے ان کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل تعزیہ کی نصرت و مدد کرنا یہ واجب ہے۔ ایک بات دوسری کتاب سنیے، سوانح قاسمی، جو دیوبندی حضرات کے سب سے مسلم بزرگ ہیں، جیسے آپ اعلی حضرت اور صدر شریعہ کو مانتے ہیں، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ میں خود ماتمی جلوس میں گیا اور ماتمی جلوس کی اس تقریب میں شریک ہوا، اور شریک ہونے کے بعد باقاعدہ ماتمی حلوہ بھی پیش کیا گیا جو سنیوں کے حلوے کو، گیارہویں کے حلوے کو، سبیل حسین کو شیعوں سے تشبیہ دے کر مسلمانوں پر تبرہ کرتے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند کے بانی ہیں، سب سے بڑے ان کے محتمم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ماتمی حلوے کو بھی نوش کیا۔ تو یہ سارے جواب ان کے کاندھوں کے اوپر موجود ہے۔ اور رشیمت گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ فقیر اہل تشیع کی تکفیر نہیں کرتا، اور کچھ دن پہلے تبلیغی جماعت کے مولوی خود طارق جمیل کا یہ کلپ گردش کر رہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا احمد رضا صاحب کو آپ کافر کہتے ہیں، تو وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہے واضح طور پر، تو مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم مولانا احمد رضا صاحب کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی، تمام صحابہ کو بھی کوئی کافر کہے تو ہم تو اس کو بھی کافر نہیں کہتے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ شیعہ نوازی تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ ہم ریاست میں امن کے قائل ہیں، ہم قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو قتل کروانا کہ شیعہ سنی کو قتل کرے، سنی شیعہ کو قتل کرے، ہم اس کے قتل روادار نہیں، لیکن یہ تنظیمیں شیعوں کو مارنے کی یا سنیوں کو مارنے کی، یہ اہل سنت میلاد کرنے والے گیارہویں بارہویں کرنے والوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ مکتبہ دیوبند اور تبلیغی جماعت کے نمائندوں کی طرف سے ہے۔ لہذا یہ جواب ان کے سر پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضروریت دیوبند کب اس کا جواب دیتی ہے، اور اس موضوع پر جہاں چاہو ہم سے کر لو۔ ایک بات اور، خود مولوی رشید احمد گنگوئی سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے، یہ عام جو شیعہ ہیں کیا یہ بھی کافر ہیں؟ تو اس کے بارے میں رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عام شیعہ ہے یہ فسق و فجور میں ہے، ان کو کافر نہ کہا جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں پھر دیوبندی اپنے لوگوں کو تیار کر کے ان کو گولیاں کیوں مارتے ہیں؟ اور میں دیوبندی علماء سے کہتا ہوں تھوڑی شرم کرو، اس کے مقابلے میں امام احمد رضا کا ایک چند صفوں کا ایک رسالہ ہے۔ ایسے تو کتابیں آپ نے رد رافضیت پر بہت لکھی ہے، رد الربضہ جو امام احمد رضا کا رسالہ ہے، اس میں اہل سنت کو سنی کیسا ہونا چاہیے اور رافضیوں کے بارے میں تحقیقی تحریری عقیدہ کیا رکھنا چاہیے وہ آپ دیکھ لو۔ دور دور تک صدیق اکبر کی محبت کی خوشبو تم تک نہ پہنچی جہاں پر امام احمد رضا صدیق اکبر اور صحابہ کی آغوش میں بیٹھ کر حب صحابہ کا جام پی رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، دیوبندی ہمیشہ سے نواز رہے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ، بس انہوں نے سعودیہ کی امامیں، ایران اور سعودیہ کی جنگ کے پس منظر پر ایک تنظیم پاکستان میں کھڑا کی ہے کہ شیعوں کو مارا جائے، اور شیعوں نے پھر سعودیہ اور ایران کے چکر میں اپنی ایک تنظیم کھڑا کی ہے تاکہ وابیوں کو مارا جائے۔ اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ریاستی اور جو اس وقت پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی فسادات جو چل رہے ہیں، یہ ایک رنگ ہے۔ جس طرح انہوں نے جہاد کا رنگ دے کر کشمیر کے نام پر اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اسی طرح انہوں نے شیعہ کافر کافر شیعہ کافر کہہ کر ایک سیاسی ایجنڈے کو، توجہ کریں، سیاسی ایجنڈے کو ایک مذہبی ایجنڈا بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اہل سنت کی تاریخ ہے، آج سے پہلے سنی کبھی میدانوں میں نکل کر دھرنے میں نہیں آئے، ہم نے ہمیشہ تحریر کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے بات کی ہے۔ لیکن جب دہشت گردوں نے ان کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی، تو پھر شاہکان مصطفیٰ نے ہمیں کہا کہ شاہ صاحب اب گھر میں نہیں نکلنا ہے، اب بیٹھنا ہے، آگے جانا ہے۔ اور جب بی آئی جی نے ہم سے یہ بکواس کرنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہم نے کہا انشاءاللہ تیری وردی بھی یہاں پر رہے گی اور یہ زمین بھی یہاں پر رہے گی اور سنیوں کا سینہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور دنیا نے دیکھا الحمدللہ، وہ بدترین 295C پوری تبلیغی جماعت گھٹنے کے بل زمین پر گری اور ان کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آیا۔ میں اہل سنت کے احباب سے کہنا چاہتا ہوں ان کے پروپیگنڈے پر نظر نہ رکھی جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے ہدایت بخشش کے تیسرے حصے کے علاوے سے حوالے سے جو بکواس اور جھوٹ کی جا رہی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان قریب انشاءاللہ میں بس آج رات کو لاہور سفر کر رہا ہوں عزت رسول کانفرنس میں، انشاءاللہ ان قریب کوئی آگے نہیں آ رہا تو نہ آئے، میں انشاءاللہ ان کے جواب دینے کے لیے ان قریب وہ کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہدایت بخشش کے تیسرے حصے کا اس شعر کا امام احمد رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ امام احمد رضا کے دور میں چھپا ہے، نہ امام احمد رضا کے وہ اشعار ہیں۔ محبوب علی خان صاحب نے اعلی حضرت کے چند اشعار لے کر چھاپنے کی کوشش کی، اس کا کاتب جو تھا وہ شیعہ تھا پریس کا، اس نے الفاظ کو بدلی کیے، نہ اعلی حضرت نے وہ جملے کہیں، نہ اعلی حضرت کے وہ اشعار ہیں، نہ محبوب رضا خان صاحب کے وہ اشعار ہیں، کاتب کی غلطی کی بنا پر وہ اشعار چھپ گئے۔ اور جب وہ مشہور ہوئے تو اس پر ہمارے علماء نے برملا اس سے برات کا بھی اظہار، تو ایک تو نہ اعلی حضرت نے کہیں نہ اعلی حضرت کے اشعار ہیں، کاتب رابضی تھا اس نے تبدیل کیا ایک جگہ، ایک جگہ پر تمہاری جماعت کے لوگ خود گالیاں دے رہے ہیں، گندی الفاظ سید عائشہ کی شان میں کہہ رہے ہیں اور تم ایکسپٹ بھی کر رہے ہو کہ ہم نے کہا ہے تو کہاں یہ ہدایت کی بخشش کا تیسرا حصہ اور کہاں تمہاری فحش اور کھلی گستاخی؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو ان دونوں کا کوئی ملاپ نہیں ہے. اور اگر یہ بات کر دی جائے کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ گستاخی ہے تو خود اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے مرید پر یہ بات منکشی ہوئی کہ سیدہ عائشہ مجھ اشرف علی تھانوی کے گھر آئی ہیں تو کہا اچھا اچھا اس کی تعبیر یہ نکلے گی, یعنی کشف, خواب نہیں کہتے کشف ہوا, کہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کسی نو عمر لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. تو میں نے کہا اب آپ نے دروازہ کھول دیا ہے تو اب ہم سیدہ عائشہ کی عزت و توقیر کہاں پر کس انداز میں ذکر کی گئی ہے انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے. یہ کرنٹ ایشوز تھے جس پر میں نے چند باتیں ذکر کی. آپ اتنے بڑے مفتی کہلاتے ہیں جبکہ آپ تعلق بھی نہیں ہے, دنیا جانتی ہے کہ آپ اغوائے برائے تاوان, لینڈ مافیا, یہ آپ کا کاروبار ہے اور یہ آپ کا مدرسہ نہیں ہے, یہ آپ نے گنڈے پال رکھے ہیں 5-10 ہزار, اور سائڈ ایریا میں جو غریب تجارت کرتے ہیں جو تاجر ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے بڑے بدماش ہیں اور مولویوں کے نام پر آپ نے کتنی بڑی ڈکیتی کی ہے. میں کہتا ہوں یہ ایشو تھا تو آپ کے بڑے عالم تقی عثمانی صاحب سامنے کیوں نہیں آ رہے, رفیع عثمانی صاحب کیوں نہیں آ رہے سامنے, دارون دیوبند سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ جب کسی حوالے سے ایشو چلا تھا تو سامنے آئے تھے. اگر توبہ کا مسئلہ ہے اور اس کی توبہ قبول کرنی چاہیے تو میں کہتا ہوں تقی عثمانی صاحب سامنے آئے اور باقاعدہ فتویٰ لکھ کر شائع کریں نا اس پر. نہیں سمجھ رہے آپ کنفیوژن کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ اور یہ تبلیغی جماعت کے دلال اور نیچے سے جو ہر جگہ پر اس کی کہ جناب اتنے بڑے, میں کہتا ہوں ایشو پر غور کریں. آپ کے نزدیک آپ کی ماں کی عزت نہیں ہے؟ کوئی آپ کی ماں کو گالیاں دے تو آپ نسلوں تک یہ باتیں کرتے ہیں اور صرف سوشل میڈیا پر آ کر وہی جملے جو تاریخ زمین بیک وقت, یعنی ایک نے کٹ کیا دوسرے نے ریکارڈنگ کرائی ہے, بالکل اس وقت کہ جب آپ روڑوں پر نکل آئے ہیں, اس سے پہلے 15 دن تک 8 دن تک جب وہ چیز گردش کرتی رہی تو اس کا کوئی معاملہ نہیں لیا گیا. یعنی یہ کہ جب آپ ڈنڈا دکھائیں گے تو ہم ڈنڈے کے زور پر توبہ کریں گے, اللہ اس کے رسول کے خوف میں توبہ نہیں کریں گے. اس کا یہی گویا کہ قرینہ اور واضح ثبوت جو ہے کہ وہ سامنے آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ اپنے علماء سے وہ رجوع کریں اور ان کے علماء باقاعدہ تحریری طور پر سامنے آئے جو سنجیدہ علماء ہیں. اور تو دہشت گرد ملا ہے تو لینڈ مافیا اس کی تو حیثیت بھی بیچارے کی کچھ بھی نہیں ہے, نہ بیچارے کی شکل ہے نہ اخلاق ہے نہ اس کا کردار ہے. آئے دن ٹی وی پر عورتیں اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, نہ اس کے پاس کوئی مبلغ علم ہے. ان میں جو سنجیدہ علماء ہے وہ سامنے آئے اور باقاعدہ فتویٰ جاری کریں کہ توبہ قبول ہے کہ نہیں, تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 295C یا ازواج مطہرات کی توہین کی جو ایف آئی آر کٹی ہے تو قانون ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اگر توبہ اسی طرح مقبول کر لی جائے تو ہر شخص توبہ کرے اور اس قبول کر لی جائے, گستاخی کرے اور توبہ مقبول کر لی جائے. حال ہی میں ٹنڈولا یار میں افراد نے ایک شیعہ مولوی پر ایف آئی آر کٹوائی جس نے حضرات صحابہ کی توہین کی تھی, اس نے چیخ چیخ کر توبہ کی, انہوں نے توبہ قبول نہیں کی. اور یہ ٹھیک ہوا, ہم شیعہ کی تائید نہیں کرتے, ٹھیک ہوا, اس رذیل کو اس سے بڑی سزا دینی چاہیے تھی, لیکن ہمارے حکام اور ہماری عدالت نے اسے 3 سال سزائے بامشقت اور 10,000 کا جرمانہ دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ریاست کا بھی تو قانون ہوتا ہے, اگر صرف تبلیغیوں توبہ سے ہی اور اتنا سادہ کہ سوشل میڈیا پر آئے آپ اور آپ جناب کہہ کر چلے جائیں, تو میں نے کہا یہ جو دیوبندیوں کی حامی ہے پھر تھانہ بند کر دیں, آپ تھانے بند کر دیں, پولیس اسٹیشن کو آپ بند کر دیں, آئین کو آپ جلا دیں, عدالت کو ختم کر دیں, بس چوری چوری کرے اور پھر توبہ کرے پھر چلتا رہے, جو جس کی گستاخی کرے بس وہ توبہ کرے اور چلتا رہے, نہ دفاعوں کی ضرورت ہو, نہ قانون کی ضرورت ہو اور نہ معاملات کی ضرورت ہو. اور میں یہاں پر احتجاج ان لوگوں سے بھی کروں گا جو صرف لفظ مہاجر پر بفر گئے. آپ کا ایشو کیا ہے کیا نہیں ہے, اگر وہ درست ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اتفکر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ مہاجر پر آپ بفر گئے اور آپ نے زمین آسمان کو اٹھا لیا سر پر. ہم نے آپ کو بار بار اس حوالے سے ضرور آواز دی تھی کہ یہ لفظ مہاجر سے بڑا ایشو ہے, آپ نہیں آئے. اب سنی خود دیکھ لیں کہ وہ اپنا خون, اپنی پیاس اور اپنا جگر پگھلا کر کن کو اپنے سروں پر بٹھا رہے ہیں. سنیوں کو اب شرم کر لینی چاہیے کہ وہ کن کو اپنا مقتدی بنا رہے ہیں, سیاسی طور پر اپنا لیڈر کس کو بنا رہے ہیں. ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ان چیز کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا کسی تحریک سے, سنی تحریک ہو یا یہ تحریک, ہمارا کسی سے آفیشیل طور پر تعلق نہیں, ہمارا تعلق سنی سے ہے. سنی تحریک اگر اہل سنت ہے ہمارا اس سے بھی تعلق ہے,
دعوت اسلام یہ اہل سنت ہے، ہمارا اس سے بھی تعلق ہے، مرکزی جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت سنی ہے، اس سے بھی تعلق ہے، اور اگر جو سنی نہیں ہے چاہے ہماری جماعتوں میں ہو، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارا دین و ایمان جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، ہمارا بد مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور میں نے بات کی ہے، اور میری بات کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کی جائے، باقی غلط سمجھتے ہو تو جو جاؤ تمہیں کرنا کر لو، یہ سیدہ کی محبت میں جو مجھے کہنا تھا میں نے اللہ کے رسول کے منبر سے کہہ دیا، لیکن میں نے اپنی نیت مطمئن نظر بازی کر دی ہے۔ لہذا اہل سنت کے احباب اور میں نوجوانان اہل سنت سے کہوں گا، اس قسم کی کلپس کو شیئر کرنے اور اس میں آگے بڑھ کر کسی بھی قصہ کے پروپیگنڈے کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے آپ سے وہ کام لے لیا ہے، شیطان آپ کی نعمت اور آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کی اس اصل مقصد سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا آپ کا مطمئن نظر کسی فرقے کو خاص طور پر ٹارگیٹ نہ تھا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت کرنے والے بے ادب کا چہرہ سامنے لانا تھا۔ آئیے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے علماء کے پاس پہنچے، عدالتوں کا سامنا کرے، اگر وہ توبہ مقبول کر دیتی ہے، ہمارا جو کام تھا ریاست کے حوالے سے شرعی اعتبار سے وہ ہم نے کرنا تھا، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے جب اتنے دیر وہ چلتا رہا۔ اور طارق جمیل صاحب آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ جو صحابہ اور انبیاء کی توہین کرے وہ کافر ہے، تو آپ بھی تیار رہیے، اس سے خطرناک کلپ تقریریں آپ کی خود ہے، اور آئندہ اقدام انشاءاللہ اس پاک زمین پر اہل سنت آپ کے بارے میں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، اپنی تمام کلپ سے توبہ آپ کر لیں، ابھی کر لیں توبہ۔ آپ نے حضرت امام حسین کو پاگل کہا، آپ نے یہ کہا کہ 90 سال کے بڈھے کو اگر یہ کہا جائے کہ مرغی ذبح کر تو 90 سال کا بڈھا مرغی نہیں ذبح کرتا، اس ابراہیم بڈھے کو کہا جا رہی، اسی ابراہیم، پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کا بیریئر کراس کر گئے ہیں، اور 90 سال ابراہیم علیہ السلام 90 سال کا بیریئر کراس کر گئے ہیں، اور 90 سال کے بڈھے کو اگر یہ کہا جائے کہ مرغی ذبح کر تو 90 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، اس سے کہا جا رہا ہے بچے کو ذبح کر۔ میں کہتا ہوں آپ مسلمان ہو، تبلیغ کے سے چاہنے والے ہو، نماز رسول، نماز اور دین سے محبت کرنے والے ہو، مجھے بتاؤ یہ جملے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ کے لیے بس موسیٰ بھاگا، سانپ کو دیکھ کر موسیٰ بھاگا، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے اب میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے جو جملے کہیں یہاں پر ہنسی نہیں، آپ کے چہروں پر ندامت ہے، آپ کے چہروں پر افسردگی ہے، آپ کے چہروں پر گویا کہ ملامت ہے، لیکن آپ ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کر دیکھیں، جب یہ تقریر کرتا ہے تو ساری تبلیغی جماعت ہا کر کے مسجد میں کہتا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں فرقہ واریت نہیں، اللہ کے واسطے ہماری گفتگو کو فرقہ واریت کی طرف نہ لے، ڈر کر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سولوشن کیا، یہ راستہ روکیں، یہ نوجوان اگر دین سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں تو صحابہ اور انبیاء کی عزت کے لیے آپ ان کو کیا باڈی لینگویج، کیا بات سکھا رہے ہیں؟ اگر اس کو آپ نے روکا نہیں تو آگے چل کر نہ ممبر رہے گا، نہ محراب رہے گا، کسی کی عزت نہیں رہے گی۔ جب سیدہ کی عزت، امام حسین کی عزت، حضرت موسیٰ کی عزت، حضرت ابراہیم کی عزت، جب اللہ کے نیک بندوں کی عزتوں پر جو منہ میں آئے بکنا شروع کریں گے تو یہ نوجوان تو دین سے ایسی دور ہے، اگر دین کے قریب آ گئے تو کل 10 سال کے بعد ان کا لب و لہجہ انبیاء کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور خود تمہارے بارے میں کیا ہوگا۔ ہم یہاں پر ایک قدغن لگانا چاہ رہے ہیں، ہماری تقریر سراسر اصلاح کی ہے، ہم کہتے ہیں اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ خود خدا کو جواب دیں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں لب و لہجہ وہ اختیار کریں تاکہ انبیاء اور اولیاء کی عزت جو ہمارے اکابر میں قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں کے دل میں بسائی ہے تو لفظ بھی ایسا ہو اور انداز بھی ایسا ہو۔ میں اس سے زیادہ کیا اعتدال سے بات کروں، کوئی پاگل ہے جو اپنے سر پر کوئی برائی لے، میرا کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو ہوا اس کے بعد ہم پر کیا گزری، ہماری جان، ہمارے گھر، معاملات پر کیا گزری، تو یہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کو لے کر کوئی ہم لیڈر بن رہے ہیں؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی گفتگو اور ایسا معاملہ دیکھا؟ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ غیر عالم اور جاہل تھا تو پھر اس پر تبلیغ میں بھی پابندی لگائیں آپ، جب آپ قبول کر چکے ہیں، تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے اور امت کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو، کوئی مصیبت، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو۔ اور طارق جمیل صاحب آپ کو چند دنوں کا الٹیمیٹم ہے، کل انشاءاللہ ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے لاہور کے اندر، وہاں ہم ایک قرارداد پیش کریں گے، ود ان 3 دن کے اندر اگر آپ نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ خیبر سے لے کر کراچی تک پورا پاکستان بند ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے یہ بھی گستاخ رسول ہے جو اس نے جملے کہے ہیں۔ اور یہ جو ایک جملہ سنیے آپ، کہتے ہیں رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور امام حسن چھوٹے سے بچے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ نانا کی ناف نظر آ رہی ہے، حسین حسن نے دیکھا کہ نانا کی ناف ہے، نانا کون؟ رسول اللہ، نانا کی ناف ہے، بچے نے دیکھا دور سے سوراخ ہے۔ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں سنیے آپ، اور ہمارے پاس مسجد میں آئیے کلپ لے جائیے، پوری تقریر ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. کہتے ہیں امام حسن نے دور سے پیشاب کی دھار ماری، پیشاب کی دھار ماری، اور پیشاب کی دھار نانا کی ناف میں ماری. میں پوچھتا ہوں یہ کیا لب و لہجہ آپ دے رہے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ہیں اور یہ کس حدیث کے اندر ہے ہمیں بتائیے؟ مستدرک کے اندر جو الفاظ ہے، جس طرح جنید جمشید نے بخاری کی حدیث کو غلط انداز میں پیش کیا، اسی طرح ان کی پوری جماعت. لہذا تبلیغی جماعتوں، آپ کوئی صحیح معتبر عالم لے کر آؤ جو تمہارے نزدیک ہو، وہ تمہارے مذہب کی تبلیغ کرے. میرے نزدیک تو جائز نہیں تمہارے مذہب کی تبلیغ، لیکن جو تم کرنا چاہتے کسی پڑھے لکھے آدمی کو تو لاؤ. یہ لب و لہجہ جو روزانہ کہا جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہا جی ہمارے وہاں نکاح یوں ہوتا ہے، جس طرح ڈرائیور کہتا ہے آنے دے آنے دے آنے دے گاڑی کو، اور جان دے جان دے جان دے، اور ساری مسجد میں قہقہ لگ رہا ہے. تو رسول اللہ کی حدیث سنیے اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار فرما قیامت اس وقت تمہارے سر پر ہوگی جب مسجدوں میں قہقے لگائے جائیں گے، مسجدوں میں قہقے. اور میں پھر عرض کرتا ہوں، فرقہ واری سے ہٹ کر اس ملک کے سکون کے لیے خدا رہا، اس ملک کے سکون کے لیے، ان نوجوانوں کی جو دینی عقیدت اللہ اس کے رسول اور دین کے ساتھ ہو رہی، اس کے لیے لب و لہجہ درست کریں. جو آپ تقریر کرنا آتے ہیں اس کو لکھ کر کم سے کم اپنے سامنے رکھیں، تاکہ آپ زبانی بول رہے ہیں تو زبانی میں بندہ پسر جاتا ہے، سامنے رکھیں. ہم نے ہر قسم کا مخلصانہ مشورہ دیا ہے، لیکن کمپرومائز ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی عزت و توقیر پر آپ جمع ہو جائیں، ورنہ آپ ہمیں کچھ بھی کہتے رہیں. اگر ود ان چند دنوں میں طارق جمیل صاحب آپ نے بھی توبہ نہیں کی، تو پھر پورے پاکستان میں آپ حال دیکھیں گے کہ یہ پاکستان تبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کے مکی جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا. درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم زوجہ ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رمان بنت عامر ہے. حضرت علامہ عینی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں ہجرت سے 2 سال پہلے حضور کے نکاح میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب 1.5 سال پہلے حضور کے نکاح میں آئی، اور جس وقت آپ تشریف لائے آپ کا عقد ہوا حضور کے ساتھ، آپ کی عمر شریف 6 سال تھی، یہ اکثر ہمارے تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور رخصتی کی عمر آپ کی عمر 9 سال تھی. حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور آپ خود اس بات کو بطور تحدیث نعمت کے ذکر فرمایا کرتی تھی، اور آپ فرماتی تھی کہ سرکار کو خود یہ پسند تھا کہ میری کسی زوجہ سے میرا نکاح ہو اور وہ نکاح شوال کے مہینے میں ہو. تو حضرت سیدہ خود یہ فرمایا کرتی تھی کہ ہے کوئی ازواج میں ایسی کہ جن کا نکاح جو ہے شوال میں ہوا؟ فرما میں ہوں وہ عظیم ہستی کہ جنہیں سرکار کے طفیل یہ سعادت ملی ہے کہ میں حضور کے حوالے عقد میں جب آئی ہوں تو میرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہوا ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر ہوا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے آپ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر، لوگوں میں بہت سے مرد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑا کمال حاصل کیا اور بڑی منزلتیں حاصل کی، جیسے انبیاء بھی آئے بڑے صالحین بھی آئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں بے شمار، مردوں میں بے شمار لوگ ایسے آئے جو بہت صاحبان کمال ہوئے ہیں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں کوئی ایسی عورت نہیں آئی جو اتنا بڑا مقام حاصل کرے، الا مریم بنت عمران، لیکن ہاں مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طاہرہ عابدہ پارسا عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضور فرماتے ہیں یہ عورت ایسی ہے جس نے عورتوں میں بڑا نام پایا. وہ آسیت امراۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آسیہ ایسی ہے. فرما مردوں میں تو بے شمار لوگ با کمال اور کمال والے آئے، لیکن عورتوں میں کسی کو اتنا بڑا کمال نہیں ملا. ہاں ملا اگر کسی کو ہے تو وہ مریم بنت عمران کو ملا ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، یا پھر آسیہ کو ملا ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر وہ دین متین کی طرف آئیں. لیکن سرکار شاہ فرماتے ہیں سنو یہ تو حق ہے کہ سیدہ مریم کا یہ رتبہ ہے، یہ تو حق ہے کہ سیدہ آسیہ کا یہ رتبہ ہے. فرمایا لیکن عورتوں میں سب سے اوپر بلند مرتبہ جس خاتون میں بایا وہ فضل و عائشہ علی النساء، فرمایا لیکن میری عائشہ کا روح زمین کی ساری عورتوں پر فضیلت میں درجہ ایسا ہے کہ فضل السرید علی سائر الطعام، جیسا کھانے کے اندر سرید کا مقام اور عظمت ہے. یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت و شان سیدہ طاہرہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کو بیان فرمایا. ظاہر سی بات ہے آپ ان کی اولاد ہیں روحانی، اور آپ کو عقیدت اور محبت ہے، اس جذبے سے آپ ان کی شان و عظمت کو سنیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت کرنے والے اور ان کی غلامی اور عقیدت کے پٹے کو گلے میں ڈالنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں. صحابہ کرام حضور کی خدمت میں جب تحفہ پیش کرتے تو براہ راست مسجد میں جانے کی بجائے جس وقت سیدہ عائشہ کی باری ہوتی اور سرکار جب سیدہ عائشہ کے ہاں گویا کہ حبالہ مبارکہ کے اندر ورود مسعود فرماتے تشریف لے جاتے اس وقت سیدہ کی خدمت میں اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی بیٹیوں کے ذریعے یہ پردے کی اوڑ سے سیدہ کی خدمت میں تحفے پیش کرتے اور جب سرکار تشریف لاتے تو سرکار ان تحفوں کو دیکھ کر کہتے عائشہ یہ کیا ہے؟ فرما حضور یہ مجھے بڑا پسند ہے. فرما کون بھیجا؟ کہا عثمان نے بھیجا. تو سرکار ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو صحابہ حضور کی قلبی توجہ کو چاہنے کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے. اور آپ تو سلسلے کے لوگ ہیں یار. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں بچپن سے حضور کی بارگاہ میں ایصال کرتا رہا. ایک دن ہوا یوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت عالیہ کے اندر بچپن سے کچھ نہ کچھ ایصال کرتا ہوں. بڑے دل سے سنیے اس بات کو. حضور آپ قبول فرماتے ہیں؟ سرکار فرمایا نہیں. کہتے ہیں خواب میں دھاڑے مار کر رونے لگا. میں نے کہا حضور آپ نے قبول نہیں فرمایا. فرمایا سن احمد سرہندی میں اسی کا تحفہ قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے آتا ہے. بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا یہاں سے یہ ثابت ہوا اور بات واضح ہوئی میرے دوستو کلی طور پر کہ ہمارے اسلاف جب بھی دعا کرتے ہیں تو اہل بیت میں سے سیدہ زہرا کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. تو یہ مرتبہ مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جامع ترمذی کی دو تین حدیثیں آپ سنیے پھر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کیونکہ آج کے جمعے جو روئے زمین پر پڑھائے جا رہے ہیں. مجھے آج ابھی صبح میں کینیڈا سے اور برطانیہ سے اور یورپ میں بالخصوص جو ہے کہ جرمنی سے مجھے فون آئے کہ آج جمعے کا جو اہتمام ہمارے وہاں جہاں ہو چکا ہے جہاں ہو رہا ہے تو الحمدللہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے ہندوستان میں بھی. اور یہ کوئی احسان کوئی ہماری تحریک نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. ان بچوں کو کون بتائے گا؟ جب ان کو عظمتیں پتہ ہوں گی تب یہ بے ادبی اور توبہ میں فرق کر سکیں کہ کس کی توبہ قبول ہے اور کس کی نہیں. ان بچوں کو بیچاروں کو جو فیس بک پر کمنٹس کرتے ہیں بیچاروں کو کیا پتا, وہ تو سادگی میں لکھتے چلے جاتے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کا رتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کے بارے میں بولنے کے لیے الفاظ کیا ہے. اور کوئی بے ادبی کر جائے تو ہمیں اس بے ادب کے ساتھ چلنا چاہیے یا سیدہ یہ اویئرنیس نہیں ہے. کیونکہ جہاں ملاؤں کی محبت سکھائی جاتی ہو, جہاں اپنے لیے آئیڈیل عام لوگوں کو بنایا جاتا ہو تو ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنے پیر ہو یا اپنے استاد ہو ان سے کہنا آپ کو ہم مان چکے ہیں, اب صحابہ اور اہل بیت اور امام حسین کے رتبے کو بیان کرو بس, اور ان کی شانوں کو بیان کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ منزل نہیں ہو, آپ صرف واسطہ ہو. منزل مراد ایمان اور نجات جو ہے وہ سیدہ زہرا اہل بیت صحابہ اور حضور کی ذات مبارکہ ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے سبز ریشم کے ایک ٹکڑے میں عائشہ کی تصویر لے کر میرے پاس آئے اور کہا یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. بولیے سبحان اللہ. جامع ترمذی کے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں, بلکہ حضرت موسیٰ اشعری یہی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جب کسی مسئلے میں تشویش کے شکار ہوتے تو ہم سیدہ کی بارگاہ میں جاتے, چند منٹ بیٹھتے. علم کتنی فراوانی عطا فرمائی تھی کہ چند منٹوں میں اس کا جواب آپ مرمت فرما دیتے. حضرت زہری کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی جماعت اور دیگر میں اتنا بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا جتنے بڑے عالم اور حضور کی ذات مبارکہ سے فیض پانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی تھی. اب یہاں پر ایک حدیث پاک جو ہے کہ وہ سن لیجئے. حضرت عمر بن عاص اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کیا, ان کو ذات السلاسل کے لشکر میں سالار بنایا گیا حضرت عمر بن عاص کو, تو میں آپ کے پاس تھا راوی کہتا, اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ, عمر بن عاص کہتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرما عائشہ. تو میں نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے, تو میں نے پوچھا مردوں میں آپ کو یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو فرما ابو بکر جو عائشہ کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے سبحان اللہ. اور آخری حدیث مبارکہ سنی اور اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر آپ یاد رکھ لیجیے 3888, کیونکہ آج کل جلدوں چپٹر کی بجائے آج کل تو کیونکہ تخریجوں کا زمانہ چل رہا ہے تو حدیثوں کے نمبرنگ سے گویا کہ حدیثوں کو تلاش کیا جاتا ہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث کا نمبر پیش کیا 3888. عمر بن غالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جن کی والدہ سب سے پہلی امت کی شہیدہ ہے, جن کے والد نے بھی راہ حق میں شہادت پائی ہے. حضرت عمار بن یاسر یہ جملے کہتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کے سامنے حضرت عائشہ کو برا کہا گیا. حضرت عمار بن یاسر کے آگے کسی نے حضرت عائشہ کو معاذ اللہ برا کہا تو انہوں نے اس سے کہا، تجھ پر کتے بھونکے، دفاع ہو جائے یہاں سے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کمنٹس کر رہے ہیں، نہیں نہیں یہ جملے نہیں ہونے چاہیے، جملے نہیں ہونے چاہیے، میں نے کہا آپ نے اخلاق بے ڈھنگا پڑھا ہے، آپ نے تہذیب بے ڈھنگی پڑھی ہے، آپ نے آداب بے ڈھنگے پڑھے ہیں، آپ دنیا کے اتنے دل دادا ہو گئے کہ آپ کی سختی بھی دنیا کے لیے رہ گئی، نرمی بھی دنیا کے لیے رہ گئی. اپنے مطالعے کو دوبارہ ریکنفرم کریں اور اس کو بالکل اس کی تجدید کریں، اور تجدید کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام جو اخلاق میں ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عائشہ کے گستاخ کے لیے جملے کہیں سورہ نور کے اندر، کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اور حضرت عائشہ کی تعریف کرنے والوں کے لیے جملے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ تفسیر عام ہے، یہ بھی ہے کہ گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں. ایک تفسیر صحابہ نے خود اس کی یہ کی ہے کہ گندے لوگوں کے لیے گندی بولیاں اور گندی بولیوں کے لیے گندے لوگ. ہم اگر مستی میں بھی بیٹھے ہوں، اور ایک آخری بات، طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ گزر رہا تھا، لوگ ان کے سر کی مالش کر رہے ہیں. ابھی عام محفلیں دیکھیں ان کا مزاج، میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریر میں، عام مزاج تبلیغی جماعت کا. اور ان کے سامنے باقاعدہ مولانا ان کو لطیفے سنا رہے ہیں. دیکھو لطائف سنانا گویا کہ طبیعت کے حوالے سے برا نہیں، لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. چلو وہ جھوٹ بھی نہیں، لیکن اس میں ایک بات جو کر گئے جس پر سب کھلکھلا کر ہنسے، میں علماء دیوبند سے بھی سے پوچھتا ہوں، اپنے مفتیوں سے ذرا اس کا مسئلہ پوچھ لے، جو ہو تو اس مسئلے پر ہم سے بحث کر لے، یا لوگوں کے سامنے جو تور بڑا سرما بنائے تو لوگوں کو بتا دے یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے کیا ہے. تو طارق جمیل صاحب کے سر کی مالش کرتے ہوئے ایک دوست مسئلہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بنگالی تھے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، کلو من علیہ پان. تو سب ہنسنے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیات کو بطور لطیفہ پیش کرنا کفر ہے. آپ توبہ جلدی سے کر لیں ورنہ سنی تیار ہیں. یہ میں صرف گنوا رہا ہوں، اس لیے کہ جب آپ کو ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم بربریت نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، لیکن نہیں، اور ریاستی اداروں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ آگے آئیں اور اس قسم کے کلپس کو بینڈ کریں، اور شرعی تقاضا یہ ہے کہ ان سے توبہ کروائیں. ہم بڑے اعتدال و توازن سے بات کرتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم کافر کافر، شیعہ کافر کہہ کر دہشت گردی کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن واقعی میں جو بے ادبی کرے گا اسے قانون کے حوالے کریں گے اور تحریک یہ چلائیں گے کہ اس کے خلاف 295C کٹے، اہانت اور بے ادبی کے FIR کٹے، عدالت اس سے بلائے اور وضاحت پوچھے. ہم ریاست میں رہنے والے شہری ہیں، ہم نہیں ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں رہیں گے، ہم ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ریاست کے حوالے اس کو کریں گے. لہذا یہ جملے آپ سنیے، کل من علیہ پان، یعنی کل من علیہ فان. میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت سے ادنا بھی عقیدت رکھنے والا جو دوست ہے، وہ دین کے نام سے اگر عقیدت رکھتا ہے، تعصب اس کے اندر نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں. اور ہم نے آپ تک بات پہنچائی، ہم آپ کے دشمن نہیں، آپ کے دوستوں جیسے ہیں. اس وقت آپ ہی اپنے ملاؤں کو سمجھائیے کہ نہ خود اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرو نہ ہمارا کرو، اس لیے کہ جب تم ممبر پر کفر بکو گے اور ہم سر ہلائیں گے تو ہم نماز پڑھ کر بھی کافر رہیں گے. اس لیے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے اور زبان سے نکلا ہوا کلمہ، اس لیے جمعے کے بعد ہم بار بار یہ تجدید ایمان کراتے ہیں کہ کبھی بھی زبان سے کلمہ نکل جائے. اور گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آئیے ہم کلمہ شریف پڑھیں گے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہر اس جملے سے جو جان بوجھ کر ہماری زبان سے نکلا ہو یا کبھی غلطی سے نکلا ہو. ہم تجدید ایمان کرتے ہیں، بولیے تجدید ایمان سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستو. ابھی موت آ جائے کام کیا آئے گا؟ ایمان. تو تفرقہ بازی سے ہٹ کر اپنے ایمان پر، توحید و رسالت کے عقیدے پر توجہ رکھ کر کلمہ شریف پڑھیں، کہ اگر بھول سے اگر کوئی کلمات معاذ اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوں جو قرآن و سنت اور اللہ کے دین سے متصادم ہوں، یا جان بوجھ کر نکلے ہو، تمام کفریہ کلمات سے ہم توبہ کرتے ہیں. اور تجدید ایمان اور تازگی ایمان کے لیے، اور ساتھ اس عمر اس ملک میں امن و امان کے لیے، اور ایسے بے ادبوں کو یا تو ہدایت ملے یا پھر ان کا بیڑا غرق ہو تاکہ نوجوان اور نسل ان سے محفوظ ہو، اس نیت کے ساتھ آخر میں میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اور اس میں خاص طور پر سیدہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت کیجئے تاکہ رب کی رحمتیں بھی آپ پر چھما چھم برسے اور واقعتاً کلمہ آپ کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے. مل کر پڑھیے سر کی آنکھوں کو بند کر کے، لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.